وائس آف امریکا واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ کابل میں ایک فوجی اڈے پر تازہ حملے کی خبر سے شروع کریں گے جس میں طالبان نے کم از کم 11 افغان سولجرز کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے. آگے چل کر ہم گوادر میں ایک 2 روزہ نمائش کا افتتاح اور آخر میں ایف آئی اے کی جانب سے بچوں کے جنسی تشدد اور اس حوالے سے ایک ٹی وی اینکر کو کورٹ میں سامنے لانے پر بات کریں گے. لیکن ہمارا سب سے بڑا موضوع آج افغانستان ہوگا. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہاں پچھلے 10 دنوں میں کئی حملے ہوئے ہیں, اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں اس وقت کابل سے جوائن کیا ہے سینئر صحافی اسد اللہ داؤد زئی نے, جبکہ برسل سے ہمارے ساتھ ہیں خالد فاروقی. آپ دونوں حضرات سے ابھی بات کرتی ہوں, لیکن آئیے سب سے پہلے اس حوالے سے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں ناصر محمود.
پیر کو علی صبح شدت پسندوں نے کابل میں واقع ایک فوجی تربیت گاہ پر حملہ کیا تھا جس میں 11 افغان فوجی ہلاک اور 16 دیگر زخمی ہو گئے تھے. حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم داعش نے قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے. پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے ایک بیان میں اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے اپنے ملک کے اس موقف کو دہرایا کہ وہ ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اس بات پر زور دیتا ہے کہ دہشت گردی کی لہر کو ختم کرنے کے لیے تمام ممالک کے مابین مؤثر تعاون اور مربوط کوششوں کی ضرورت ہے. رواں ماہ افغانستان میں ایک بار پھر تشدد کے واقعات میں تیزی دیکھی گئی ہے, اور پیر کو پیش آنے والا واقعہ 3 روز کے دوران دوسرا دہشت گرد حملہ تھا. ہفتے کو کابل میں ایک خودکش کار بم دھماکے میں 103 افراد ہلاک اور 200 سے زائد زخمی ہو گئے تھے. گزشتہ ہفتے کے اوائل میں کابل میں ہی ایک پرتعیش ہوٹل پر ہونے والے حملے میں 14 غیر ملکیوں سمیت 25 افراد مارے گئے. ان دونوں واقعات کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی تھی. دہشت گردی کے ان واقعات میں تیزی ایک ایسے وقت دیکھی گئی ہے جب افغان حکومت ملک میں جاری جنگ کے خاتمے اور بحالی امن کے لیے آئندہ ماہ کابل میں ایک اہم کانفرنس منعقد کرنے جا رہی ہے. سلامتی کے امور کے ماہر سید نذیر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ بظاہر طالبان دو جہتی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں. جہاں وہ بات چیت کی تیاری کرتے نظر آتے ہیں, وہیں وہ اپنی قوت کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں.
ابھی جو بات چیت کی بات ہو رہی ہے, یقینی طور پر پاکستان میں انہوں نے دورہ بھی کیا تھا, اور اس کے علاوہ ترکی میں بھی گئے تھے, اور ان کے افغان کے کچھ لوگوں سے بھی ترکی میں ملاقات ہوئی تھی جو حزب اسلامی وغیرہ کے. تو لگتا ہے کہ طالبان اب دو پرانگ پر کام کر رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ اپنے حملوں میں شدت لا رہے ہیں تاکہ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کر سکے, اور بات چیت کے لیے وہ تیار ہیں یا تیاری کر رہے ہیں. لیکن جو بات چیت ہوگا وہ بات چیت بھی ظاہر ہے کہ جو افغان حکومت ہے وہ بڑی کمزور ہو چکی ہے انٹرنل طور پر.
ان کا کہنا تھا کہ افغان حکومت کی طرف سے بظاہر ایسی کوئی ٹھوس پیش رفت فی الوقت دکھائی نہیں دیتی کہ جس سے شدت پسند اس کی بات مان کر مذاکرات کی میز پر بیٹھ جائیں. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور ہم کابل چلتے ہیں جہاں سے ہمیں جوائن کیا ہے اسد اللہ داؤد زئی نے. اسد اللہ داؤد زئی, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ 8-10 دنوں میں جتنے خوفناک حملے ہوئے ہیں کابل میں, اس کے بعد ہماری جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ آج کا جو حملہ ہوا ہے اس میں غالباً طالبان اور داعش ساتھ مل کر کام کر رہے تھے. ایک تو اس کی تصدیق کیجیے, اور دوسرا بتائیے کہ موسم بہار سے قبل اب جو حملوں میں تیزی آئی ہے تو اس سے کیا نظر آتا ہے کہ کیا اب کابل کے لیے جو لڑائی ہے وہ حتمی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے, یعنی کہ اینڈ گیم قریب ہے؟ اسد اللہ داؤد زئی,
السلام علیکم.
جی بہت شکریہ آپ کا.
آواز آ رہی ہے؟
بالکل آ رہی.
جی, یہ جو آج حملہ ہوا ہے تو اس کا جو ذمہ داری ہے وہ تو داعش نے قبول کی ہے, جو انہوں نے یہ حملہ کیا تھا. اور جیسے آپ نے کہا کہ اگر یہ ہوا سرد بھی ہے اور سردی بھی حملہ پاک داعش اور طالبان کے حملوں میں تیزی آئی ہوئی ہے, تو اس کی یہ وجہ ہے کہ یہ چونکہ یہ بہت عرصے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ طالبان کمزور ہوئی ہے اور اس کی جگہ داعش اب زور پکڑ رہا ہے, تو اس وجہ سے طالبان نے اپنے حملوں میں اگرچہ سردی بھی ہے میں نارملی ان کے حملوں میں کمی آتی ہے اور وہ پسپائی اختیار کرتی ہے اور باہر کے لیے آمادگی کرتے ہیں. پر اس بار دوسرے جو ہے وہ اس دفعہ سے انہوں نے تاثر کو غلط ثابت کرنے کے لیے اپنے عملات میں تیزی لائی ہوئی ہے, اور ساتھ ساتھ داعش نے بھی چونکہ طالبان کے ساتھ ان کا اختلاف بھی ہے اور اب ان کو ان کے ساتھ رقیب بھی ہے, تو اس لیے داعش نے بھی اپنے حملوں میں تیزی لائی ہوئی ہے, اور ان دونوں کا ٹارگٹ جو زیادہ ہے وہ کابل ہے, اور چونکہ افغان حکومت کی بھی انٹرنل اختلافات ہے تو اس کو بھی کمزور ثابت کرنے کے لیے اور لوگوں کو اپنا قدرت دکھانے کے لیے انہوں نے یہ کمپلیکس حملے پچھلے چند مہینوں میں انہوں نے پلان کیے ہوئے ہیں. تو اگر تو یہ لوگ عام لوگ بھی عام لوگوں کا بھی ان میں یہ ذہنیت پائی جاتی ہے, اور اب یہ چیز بہت ہوا ہے کہ افغان حکومت کا جو کیپیسٹی ہے ٹیررزم کو ختم کرنے میں طالبان اور دوسرے جو مخالفین ان کو ختم کرنے کے لیے یا جنگ کے ذریعے سے ان کو ختم کرنے کا وہ جو ہے وہ نئی افغان حکومت ہے.
آپ ہمارے ساتھ رہے, ہم یورپ چلتے ہیں اور وہاں سے ہمیں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی نے جوائن کیا ہے. فاروقی صاحب, آپ بتائیے کہ ظاہر ہے ٹرمپ انتظامیہ نے فوجی مشیروں کی تعداد میں اضافہ کیا ہے, اور افغانستان کے اندر جو کمانڈرز ہیں ان میں بھی تبدیلی لائی ہے. لڑائی ہم جانتے ہیں کہ اب تیز ہو گئی ہے, لیکن جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغان سرکار کمزوری اختیار کر رہی ہے, اس پر اب جو باقی کے ممالک ہیں, یعنی امریکہ نے تو کال دے دیا ہے تمام ممالک کو کہ یکجا ہوں اور طالبان کو شکست دیں, آپ دیکھتے ہیں کہ یورپ میں کوئی اس طرح سے لوگ اور یا ممالک تیار ہیں طالبان کے خلاف لڑائی کے لیے؟
یورپ میں اس کی ایپیٹائٹ نہیں ہے بالکل بھی, یورپ جو ہے وہ اس کی مخالفت کرتا رہا ہے, اندرونی طور پر اس میں بہت زیادہ اختلافات پائے جاتے ہیں. یورپ کے بڑے ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ اس طریقے سے نہیں جیتی جا سکتی اور دوسرے طریقے کار اختیار کرنے ہوں گے, اور امریکہ کو یہ بات بھی اب سمجھنی ہوگی کہ 17 سال ہو گئے ہیں اور تمام کوششوں کے باوجود جو اس کا عسکری حل نہیں نکل سکا ہے افغانستان کا, اور یہ اگلا سال جو ہے وہ 40th سال ہوگا افغان جنگ کے لیے, تو ایک طرح کا وہاں جس طرح کا کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے اور مزاحمت ہو رہی ہے اس میں بہرحال کہ کوئی نہ کوئی فارمولہ اس طرح کا اڈاپٹ کرنا ہوگا. جنرل جان نکلسن جو ہیں وہ بہت زیادہ اس بات پر زور دے رہے ہیں, انہوں نے بہت زیادہ پرسنل اس چیز کو لے لیا ہے کہ جنگ جیتی جا سکتی ہے. جب ہماری ان سے لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی تو انہوں نے وہی نقطہ نظر جو اس وقت ہاکس افغان ایڈمنسٹریشن کے لوگوں تھا وہ رکھا تھا یہاں نیٹو میں, اب بھی انہوں نے جو ہے گزشتہ ایک ماہ قبل بیان دیا تھا کہ جنگ جیتی جا سکتی ہے, اور زیادہ تر جو تنقید وہ کر رہے ہیں جان نکلسن وہ پاکستان پہ کر رہے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان جو جنگ خود امریکہ نہیں جیت پا رہا تو پاکستان اس جنگ کو کیسے جیت سکتا ہے, اور یہ صرف کوئی بہت زیادہ محدود مزاحمت نہیں ہے بلکہ اس کے بہت سارے مسائل ہیں, اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ افغان فوج میں پشتونوں کی تعداد جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے, اور ڈیزرشن بہت زیادہ ہیں, انٹائٹلمنٹ آرمی کے نہیں ہیں, تو ایک انتہائی کمزور عسکری طاقت افغانستان کی حکومت کے پاس ہے, اور جب سے امریکہ چھوڑ کر گیا ہے اور صرف تھوڑے سے مشیر رہ گئے اس میں کم از کم اس فارمیٹ میں اور اس اسٹرکچر میں اس جنگ کو عسکری طور پہ جیتنا ممکن نہیں ہے, چاہے امریکہ مزید اس میں دھنسا چلا جائے گا, اور جو طاقت کی زبان استعمال کر رہے ہیں صدر ٹرمپ وہ بش نے 16-17 سال پہلے استعمال کی اور اس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوں گے, تو اس کا یہ حل نہیں ہے جو ٹرمپ صاحب نے فرمایا ہے.
ہم لوٹتے ہیں کابل جہاں سے اسد اللہ داؤدزئی ہمارے ساتھ ہیں. اسد اللہ داؤدزئی, آپ ہمیں بتائیں کہ کیا اس وقت کابل کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے شہر ہیں افغانستان کے جہاں طالبان کی اور افغان اہلکاروں کے درمیان لڑائی جاری ہے, اس کے حوالے سے کچھ بتائیے.
جی ہمارا جو ملٹری ہے اور حکومت ہے وہ دو فرنٹ پر وہ لڑ رہے ہیں. ایک تو وہ فرنٹ ہے جہاں پر جیسے آپ نے کہا کہ دوسرے جو صوبے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ جھگڑا کر رہے ہیں, اور دوسرے جو ہے وہ شہروں میں جیسے کابل اور باقی جہانآباد میں جو ریسنٹلی اٹیک ہوا سیو دا چلڈرن کی جو دفتر ہے اس پر, تو طالبان کی جو اپروچ ہے اور ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ڈائریکٹ جو ان کے ساتھ افغان ملٹری کے ساتھ انگیج ہو جائے جھگڑے میں, اور دوسرا یہ کہ ان ایسے اٹیکس آرگنائز اور پلان کرے کہ شہروں میں ہو, جیسے اللہ آباد میں سنگھ ہوا ہے, اب کندھار میں جو ہوا تھا, اور اب یہ چند ہفتے کابل میں جو ہو رہی ہے, تو وہاں صوبوں میں بھی جھگڑا جاری ہے داعش کے ساتھ بھی اور طالبان کے ساتھ بھی. ہمارے نارتھن جو ایریاز ہے وہاں پر بھی داعش کے ساتھ یہ ہمارا جو افغان فورسز کا ہے وہ لڑائی جاری ہے, اور باقی جو ساؤتھرن اور ایسٹرن ہے صوبے ان میں بھی طالبان کے ساتھ جو ہمارے فورسز ہیں وہ لڑ رہے ہیں. تو یہ دو فرنٹ پر لڑ رہے ہیں, تو ایسی کوئی کوہرنٹ اسٹریٹجی نہیں ہے کہ کیسے دونوں فرنٹ پر ان کی وہ جو ہے غالب ہو جائے.
اور یہ بتائیے اسدالله داؤدزئی, کیونکہ ظاہر ہے افغانستان پاکستان کی طرف انگلیاں اٹھاتا رہتا ہے کہ حقانی نیٹ ورک وہاں چھپے ہوئے ہیں, پچھلے دنوں ایک ڈرون حملہ بھی ہوا تھا اور کرم ایجنسی میں ایک حقانی نیٹ ورک کا کمانڈر بھی مارا گیا, اس وقت کیا تاثر پایا جا رہا ہے افغان سرکار کے اندر کہ پاکستان کس حد تک ذمہ داری رکھتا ہے اس جنگ کے لیے؟
جی تو یہ پچھلے 17 سالوں سے یہی اہمیت بھی ہے, اور ہمارا جو سرکار کا بھی اور لوگوں کا بھی, عام لوگوں کا بھی, اس کے پیچھے یہ ہم لوگ کی جو ہے یہ اور طالبان کے پیچھے پاکستان شلقوں کا ہاتھ ہے, اور یہ جو زیادہ کمپلیکس اٹیکس ہے تو یہ وہاں سے پلان ہوتے ہیں, اسپیشلی جو خطرناک حملے جو ہوتے ہیں اور بڑے حملے ہوتے ہیں اسپیشلی کابل میں, تو یہ حقانی نیٹورک یو افغان حکومت کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ حقانی نیٹورک نے پلان کی ہوئی جو ڈائریکٹ پاکستان کے کچھ حلقوں کے ساتھ ان کی لنکس ہے. تو اب ہر حملے کے بعد بھی یہی تاثر دیا جاتا ہے. اب اس میں جو پریس کانفرنس ہوا تھا ہمارے جو انڈیز کے چیف تھے اور ہمارے ہوم منسٹری اور ڈیفینس منسٹری کے تھے, انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ حملے حقانی نیٹورک پلان کر رہے ہیں اور یہ پاکستان سے جو ہے وہ پلان ہو رہے ہیں, تو اب اس کی پیٹرولنگ اور جو ہے وہ کیا جاتا ہے, ان کی سیف ہیونز اور سینچوری ہے پاکستان میں. اب اسی لیے جو اٹیک ہوا تھا ڈرون حملے کا, تو یہ بھی ان کا وہ کر لیتا ہے کہ وہ ٹرائبل ایریاز میں ابھی تک بھی ہے, تو پاکستان سے ہمیشہ ہی کہا جا رہا ہے, ان سے ہی خواہش کیا جا رہا ہے کہ ان کے حقانی نیٹورک کے خلاف یہ ٹھوس اقدامات لے تاکہ ان کی جو سیف ہیونز ہے اور پاکستان میں ان کو ختم کیا جائے, جیسے کوئٹہ شہر شورا ہے, جیسے پشاور شورا ہے, شورا ہے وزیرستان شورا کے, تو یہی تاثر ہر حملے کے بعد اور بھی یہی مضبوط ہونے جا رہا ہے کہ ان کے پیچھے پاکستان ہو, جب تک پاکستان ٹھوس اقدامات نہ لے تو یہ جھگڑا ختم ہونا نہیں ہے.
آپ دونوں حضرات چند منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ, میں آپ کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں آج کے تازہ حملے کے بارے میں. کابل میں ایک اور حملہ ہوا ہے جہاں ایک فوجی اڈے پر کوئی 11 افغان سولجرز ہلاک ہوئے ہیں. داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے, لیکن ہم بات کر رہے تھے کہ داعش اور طالبان کس طرح سے ایک ساتھ مل کر کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہمارے ساتھ افغانستان میں سینئر صحافی اسدالله داؤدزئی ہیں, جبکہ یورپ سے ہمارے ساتھ ہیں سینئر تجزیہ کار خالد فاروقی. اس وقت ایک بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
جی، ہم کالرز کے سوالات اگر ہیں تو وہ پسند کریں گے۔ شوکت مغل نے ہمیں کال کیا ہے سمانی سے۔ جی جناب، بات کیجیے۔
السلام علیکم، شوکت مغل عرض کر رہا ہوں، سمانی آزاد کشمیر سے۔
جی جی، بات کیجیے۔
جی بہن جی، میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ امریکہ کو تقریباً 17 سے 18 سال ہو گئے ہیں افغانستان میں آئے ہوئے، وہ اتنے عرصے میں امن قائم نہیں کر پایا یہاں پہ، وہ صرف لڑا رہا ہے، مسلمانوں کو مروا رہا ہے۔ امریکن کتنے جوان وہاں پہ مر رہے ہیں، بہت کم، آٹے میں نمک کے برابر، کیونکہ وہ باہر ہی نہیں نکل رہے۔ اگر مر رہے ہیں تو مسلمان مر رہے ہیں، خواہ وہ افغانی مسلمان مر رہے ہیں یا دوسرے طالبان مجاہد مر رہے ہیں، مسلمان ہی مر رہے ہیں آپس میں۔ تو کم امریکہ جنگ کے ذریعے وہاں پہ کسی صورت میں بھی فتح نہیں حاصل کر سکتا۔
اچھا، شکریہ آپ کی کال کرنے کا، آپ کی بات ہم نے سن لی، شکریہ۔ لنڈی کوٹل سے متین سلیمانی نے کال کی ہے۔
میرے میں اسد اللہ صاحب سے صرف دو سوالات پوچھنا چاہتا ہوں،
بس ایک ہی اجازت ہے۔ جی جی،
ہماری باوثوق ذرائع کے مطابق اور ریلائبل سورسز کے مطابق افغانستان کی انٹیلیجنس اداری NDS میں رائے تربیت لوگ موجود ہے، ہم ذرائع سے باوثوق ذرائع سے، وہ اکثر سازش کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے عناصر بھی ہے افغانستان میں جو پاکستان کے ساتھ انڈیس والی تعلقات خراب کر رہی ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ امریکہ کو آپ نے ہڈی دی ہے، وہ آرام سے بیٹھی ہے اور پشتون۔
اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کی بات ہم نے سن لی۔ اور قصور سے ہمیں کال کیا ہے طارق چختائی نے۔
جی السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
میرا پینلسٹوں سے ایک سوال بھی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے ہے نہیں کہ افغانستان کی مضبوطی، پاکستان کے لیے مضبوط افغانستان ہے، اور افغانستان میں عسکری حل بھی اس کا نہیں ہے، اس کا حل۔ لیکن سوال میرا یہ ہے کہ وجہ کیا ہے کہ جب بھی امن مذاکرات کی کوئی بات ہوتی ہے افغانستان میں ایسے بلاسٹ شروع ہو جاتے ہیں۔
اچھا، شکریہ آپ کے کال کرنے کا۔ محمد یاسین نے کال کیا ہے سیالکوٹ سے۔ جناب یہی سوال پر ہم تحقیق کر رہے ہیں۔ محمد یاسین نے کال کیا ہے سیالکوٹ سے۔
جی السلام علیکم۔ جی
وعلیکم السلام۔
ہاں جی، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں جی کہ داؤد زئی صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں، اور جو ان کے تجزیہ کار ہوتے ہیں افغانستان سے وہ یہی فرماتے رہتے ہیں آپ کے پروگراموں میں کہ یہ جو حقانی نیٹ ورک ہے ان کے جو لیڈر ہیں وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ افغانستان کی ایک فیصد بھی نہیں رہی، کابل کرتے تھے ہم کہ وہاں پہ ریٹ ہے صرف ایک شہر میں پورے افغانستان میں، پوری نیٹ ورک تھی اور افغانستان کی جو حکومت ہے، اب وہ ایک سٹی پر بھی ان کی کنٹرول نہیں ہے، ایک شہر پر بھی، تو سارا ملک تو خالی پڑا ہوا ہے۔ تو
اچھا، بہت دلچسپ، بہت دلچسپ، بہت دلچسپ، یہ خاصا پیچیدہ ویسے سوال ہے۔ مرید خان نے کال کیا ہے میاں والی سے۔
السلام علیکم جناب، داؤد خیال سے بات کر رہا ہوں۔ میری یہ گزارش ہے کہ مجھے اس کا جواب چاہیے کہ میں روس سے پوچھ لیا ہوتا اور اس نے برطانیہ سے پوچھ لیا ہوتا کہ یہ افغان قوم ہارنے والی نہیں ہے، یہ تم یہاں کامیاب نہیں ہو سکتے، برائے مہربانی۔
اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شکریہ آپ کے کال کرنے کا۔ ساہیوال سے کال کیا ہے منظور احمد نے۔ منظور احمد
جی السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
یہ جو میں کافی دیر سے آپ کی یہ خبریں سن رہا ہوں۔
جی آگے بڑھیں۔
یہ جو امریکہ والی بات ہے یہ بالکل، یہ آدمی جو بھی کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ امریکہ نے جنگ خود ادھر شروع کی ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ نیٹ ورک جو کہہ رہا ہے کہ حقانی نیٹ ورک ہے، پاکستان کے خلاف باتیں کر رہا ہے، جو انڈیا بات کر رہا ہے وہ امریکہ بات کر رہا ہے، اسرائیل انڈیا کیا کر رہے ہیں اس خطے میں، صرف پاکستان کو۔
ٹھیک ہے،
آپ کو پتا یہ جو کر رہے ہیں۔
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شکریہ 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 آپ کے کال کرنے کا، شکریہ۔
ہتھیار ڈالے اور
شکریہ۔ ہم اس وقت انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں فوجی تجزیہ کار، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد نے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد سے، اور بریگیڈیئر سعد، آپ کا تجزیہ ہم سننا چاہیں گے. ہمارے ساتھ افغانستان سے ہیں سینئر صحافی اسد اللہ داؤد زئی، جبکہ یورپ سے سینئر صحافی خالد فاروقی ہیں. آپ ایک دفاعی تجزیہ کار کی حیثیت سے بتائیں کہ یہ جو تیزی آ گئی ہے کابل میں طالبان کی طرف سے، اور ہم جانتے ہیں کہ امریکہ نے بھی وہاں فوجیں اتاری ہیں، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
یہ جی ایک جو صدر ٹرمپ کے آنے کے بعد ایک امریکی فوجوں میں اضافہ وہاں پر ہوا ہے، اور امریکہ کی طرف سے اگر آپ ان کے اعداد و شمار دیکھیں ہوائی حملوں کے، باقی زمینی جو انہوں نے کاروائیاں کی ہیں، اس میں کافی تیزی آئی ہے اور اس میں وسعت بھی ہوئی ہے، اور جس سے طالبان کو میرے خیال میں کافی نقصان بھی پہنچا ہے، اور ان کی جو ایک پیش قدمی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یا ان کی جو کامیابیاں تھیں، ان کو ایک شدید دھچکا لگا ہے. تو یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ان کی طرف سے ایک ایسکیلیشن کا ایک ذریعہ ہے کہ وہ بھی مطلب ہے کہ ایسے ٹارگٹس یا سافٹ ٹارگٹس کو یا شہروں کے اندر ایسے ٹارگٹس کو ہٹ کریں جس سے یہ عام افغان کو یا اس پورے خطے میں یہ وہ ایک پیغام دے سکیں کہ اگر امریکہ اور اس کے اتحادی جو ہیں، اگر وہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں تو ہم بھی ان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ایک رد عمل کے طور پہ ایک وہ آیا ہے جو مزاحمت ہے افغانستان میں ان کی طرف سے.
خالد فاروقی، آپ بتائیے، آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت کچھ پس پشت کوششیں بھی کی گئیں کہ طالبان اور افغان اہلکاروں کے درمیان بات چیت کروائی جائے. ایک کوشش ترکی میں کی گئی، ایک اسلام آباد میں کی گئی. یہ جو تازہ لہر آئی ہے تشدد کی، اس کے پس منظر میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بات چیت کے لیے اب رستے کس حد تک ہموار یا غیر ہموار ہیں؟
یہ تو ظاہر ہے کہ جو اگلے مہینے افغانستان میں کانفرنس ہونے جا رہی ہے جس میں مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوگا، افغان مزاحمت کار اپنی پوزیشن کو اسٹرینتھ کر رہے ہیں اور وہ زیادہ سے زیادہ کنسیشن مانگیں گے اپنے مذاکرات میں. ہر جنگ میں مذاکرات سے قبل یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور وہی افغان طالبان بھی کر رہے ہیں. لیکن ایک بہت زیادہ جو اہم بات ہے کہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ کتنے جرنل آئے ہیں امریکن اور گئے ہیں. مک رسل کی پالیسی کا بڑا شور تھا، پھر پیٹریس بھی آئے. پیٹریس کے بعد جو ہے انہوں نے عراق میں جس طریقے سے چیزوں کو بہتر کیا تھا، ان سے امید تھی. اب جو ہے وہ جان نکلسن ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے ناکامی کا سامنا ہے امریکی حکمت عملی کو وہاں پر، اور اس کے بعد جو ہے بدقسمتی سے اس کے باوجود امریکہ جو ہے وہ عسکری زبان میں بات کر رہا ہے. اب اس کے رد عمل کے طور پر افغان اپنی صرف پوزیشن کو اسٹرینتھ کر رہے ہیں، بلکہ وہ یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے پاس جو ہے وہ بہت سارے مجبوریاں ہیں، الیکشن کی مجبوریاں ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ اس طریقے سے امریکہ کمٹ نہیں کر سکتا سیکریفائسز جس طریقے سے افغان طالبان کر سکتے ہیں. تو اب وہ انہوں نے اس اگلے مہینے کی کانفرنس سے قبل یہ ایک نیا انیشیٹو لیا ہے اور ایک نیا آفینسو شروع کیا ہے، اور ہم باہر کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں پر ہمیشہ 17 سال میں افغان طالبان نے ہمیشہ یہ کی کوشش کی ہے کہ باہر میں آفینسو کریں، تو وہ بھی آفینسو آ رہا ہے. تو ان کی پوری تیاری ایک طرح سے اگلی مہینے کی کانفرنس کی طرف میں سمجھتا ہوں ہے.
بریگیڈیئر سعد، جب یو ایس سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل ووٹل سے بات کی گئی تو انہوں نے بڑے اعتماد سے کہا کہ امریکہ جیتے گا یہ جنگ. آپ بتائیے کہ اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے اور جو بات چیت ہونے جا رہی ہے کابل میں اگلے ماہ، اس کے پیش نظر آپ کی کیا پیشن گوئیاں ہیں؟
دیکھیں، اگر آپ ایک مجھے اس وقت جو بات ابھی ہو رہی تھی کہ ایک مذاکرات کی طرف بات بڑھے گی، مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی اس کے آثار اس وقت موجود ہیں، کیونکہ جو ترکی میں جو بات چیت ہوئی ہے وہ ایک ڈسیڈنٹ گروپ ہے. وہ ان کا طالبان کا جو مین سٹریم ہے اس کے ساتھ، یا امارات جس کو کہتے ہیں اس کے ساتھ کوئی اس کا تعلق نہیں ہے, وہ ڈسیڈنٹس ہیں, تو اس کا تو لڑائی کے اوپر کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا اگر وہ کوئی باتیں مان بھی لیں. اس طرح جو قطر گروپ کے کچھ ان کے نمائندوں نے پاکستان کا دورہ کیا تھا اور یہاں پر بات چیت ہوئی تھی, اس میں بھی مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس سے وہ افغانستان جو موجودہ حکومت یا انتظامیہ ہے اس کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں بات چیت کرنی ہے تو وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ کرنی ہے, باقی کسی کے ساتھ نہیں کرنی ہے, کیونکہ وہی زیادہ تر افغانستان میں لڑائی کی وجہ وہی ہیں, تو ان کے ساتھ ہی بات کریں گے. اب میرے خیال میں امریکہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ وہ طالبان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ افغان حکومت کے ساتھ بات چیت کریں. ابھی اس لڑائی کو اگر آپ دیکھیں کہ امریکہ کے پاس تین آپشن تھے کہ یا تو یہاں سے بتدریج اپنی فوجوں کو نکالا جائے, وہ میرے خیال میں ایک آپشن صدر ٹرمپ نے اپنے اس میں تو کہا تھا الیکشن کیمپین میں, لیکن اس کے اوپر وہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ پینٹاگون اور سی آئی اے اس کے خلاف ہیں اور وہ انہوں نے مجبور کیا صدر ٹرمپ کو کہ وہ افغانستان میں اپنی موجودگی قائم رکھیں. دوسرا یہ ہے کہ ایسکیلیشن کریں, انہوں نے ایسکیلیشن کر دی ہے, لیکن یہ ایسکیلیشن اس حد تک تو نہیں جا رہی جو جب ان کی فوجیں تقریباً 130,000 نیٹو کی فوجیں تھیں جس میں 100,000 امریکی فوجی بھی تھے, تو اس وقت اس کا کوئی حل نہیں نکلا, تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کا بھی اس طرح کوئی جیت کی طرف جائیں گے. ایک سٹیلمنٹ ہوگا, ابھی اس سٹیلمنٹ میں کون پہلے جو ہے وہ ہار مانتا ہے, وہ طالبان پہلے ہار مانتے ہیں کیونکہ وہ نہیں یہ دیکھ سکتے یا ان کے اندر کوئی تفرقہ پیدا ہو جائے یا ایسے گروپ پیدا ہو جائیں جو مذاکرات کے تیار ہو جائیں, اور یا امریکہ کے 2-3 سال کے بعد وہاں پر ایک نئی حکومت آ جائے یا کوئی نئے الیکشن ہو جائے اور وہاں پر ان کی پالیسی میں تبدیلی آ جائے. تو نہیں ہے کہ سٹیل میں ٹرائے گا کہ کوئی جیت نہ طالبان جیت سکیں گے نہ امریکہ جیت سکتا ہے.
بریگیڈیئر سعد, آپ پاکستان کی موقف میں کوئی لچک دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے علم ہے کہ حقانی نیٹ ورک کے جو بھی اڈے ہیں وہ پاکستان کے مہلک علاقوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, اور جیسے کہ امریکہ کہتا ہے کہ ان کے لیے بہت آسان ہے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں جا کر پناہ لینا, ایسے میں جو پریشر ڈالا گیا ہے ٹرمپ کی طرف سے پاکستان پر, اس میں کوئی ان کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی دیکھتے ہیں؟
میرے خیال میں امریکہ کا جو پریشر ڈالنے کا ایک حد ہو سکتی ہے, اس حد کے تقریباً ہم قریب امریکہ چلا گیا ہے, مطلب اس نے فوجی امداد اور اس قسم کا تعاون جو ہے نا وہ تقریباً پاکستان کے ساتھ ختم کر دیا ہے, کوالیشن سپورٹ فنڈ بھی بند کر دیا انہوں نے. ابھی آگے جا کے مزید پاکستان کے اوپر پابندیاں لگانا یا پاکستان کے ساتھ سختیاں کرنا, وہ میرے خیال میں اگر امریکہ افغانستان میں ایسکیلیشن کر رہا ہے اور وہ اس جنگ کو جاری رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے رصد کی جو لائنیں ہیں وہ چاہیے ان کو. ابھی ان خطوط کے اوپر پاکستان بیٹھا ہوا ہے, کسی اور جگہ سے جا نہیں سکتا, تو وہ پاکستان کے اوپر ایک حد سے زیادہ فشار نہیں ڈال سکتا ہے. پاکستان کو میرے خیال میں اس وقت امریکہ سے اتنی زیادہ تشویش نہیں ہے جتنے چین سے ہو سکتی ہے. چین بھی دلچسپی ظاہر کر رہا ہے مذاکراتی حل کی طرف, اور پچھلے ماہ جو ہے وہ پچھلے مہینے ہوا تھا جس میں سیف افریقی ایک بیجنگ میں ایک اجلاس ہوا تھا پاکستان افغانستان اور چین کے وزرائے خارجہ کے درمیان. ابھی چین کا کتنا پریشر آتا ہے پاکستان کے اوپر وہ اہم ہوگا, یا امریکہ جو ہے وہ چین کو کہتا ہے کہ پاکستان کے اوپر فشار ڈالے, وہ کامیاب ہو سکتا ہے. میرے خیال میں امریکہ کے پاس پریشر ڈالنے کے لیے فی الحال اس وقت کوئی زیادہ آلے موجود نہیں.
بہت دلچسپ اور بہت اچھا ہے کہ آپ نے چین کا بھی ذکر کیا. اس موڑ پہ ہم آپ دونوں حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد, اور ان کے ساتھ تھے برسل سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع یہ ہے کہ آج پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی گوادر گئے، جہاں پاک چین راہداری منصوبے کے تحت انہوں نے ایک بین الاقوامی نمائش کا افتتاح کیا۔ اس پر اس وقت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں پاک چین راہداری منصوبے کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے رکن کرنل مقبول آفریدی جوائن کریں، وہ گوادر میں ہوتے ہیں اور امید ہے کہ ان کا فون وہاں کام کر رہا ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں قمر آغا، سینئر صحافی ہیں اور سیاسی تجزیہ کار ہیں، اور ان سے ہم گفتگو کریں گے کہ چین نے آج کہا ہے کہ وہ بھارت سے پاک چین راہداری منصوبے پر بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان موضوعات پر ہم آپ کو بھی سنیں گے، آپ اگلے 10-15 منٹ تک کال کیجیے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-789-0800-777-89۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو بلوچستان سے ایک رپورٹ سناتے ہیں اس گوادر کی نمائش کے حوالے سے۔ پیش کر رہے ہیں عبد الستار کاکڑ۔
بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر میں دو روزہ نمائش کی افتتاحی تقریب کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ گوادر کی بندرگاہ فری زون، ایسٹ وے ایکسپریس وے اور گوادر کو پنجراب سے منسلک کرنے والے موٹر ویز اور سی پیک کے توسط سے پائیدار توانائی کے منصوبے ہمارے روشن اور خوشحال مستقبل کے ضامن ہیں۔ ان منصوبوں کی بدولت ملک بھر کے لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، پاکستان کی برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سی پیک کے منصوبے دو اصولوں پر انحصار کرتے ہیں، پہلا اصول مالی استحکام اور دوسرا ماحولیاتی تبدیلی کا خیال رکھنا ہے۔ اگر ہم ان دونوں اصولوں پر عمل کریں تو نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کی ضروریات بھی ہم پوری کر سکتے ہیں۔ گوادر سے زمینی رابطہ نہ صرف پاکستان کی ترقی کا باعث ہوگا بلکہ یہ وسطی ایشیا، افغانستان اور چین کو بھی گوادر سے منسلک کرے گا۔ شاہد خاقان عباسی نے وزیر اعلیٰ بلوچستان عبد القدوس بزنجو کی طرف سے اٹھائے گئے مسائل کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کا مستقبل اس صوبے کی سیاسی قیادت کے ہاتھ میں ہے۔
وفاقی حکومت آپ کو سپورٹ ہی کر سکتی، اگر آپ اپنے چیلنجز کا حل خود نہیں نکالیں گے تو یہ چیلنجز حل نہیں ہوں گے۔ آپ کی یہ دنیا کی ویسے ہوتا ہے خوبصورت ترین پوسٹ لائن ہے، اس کو خراب ہونے سے بچائیں، اس سے پہلے کہ یہاں پر ایسی ڈیولپمنٹ ہو جائے جو بعد میں نقصان دہ ثابت ہو۔ تو آج وقت ہے کہ اس پوری کوسٹ لائن کے لیے ایک پلان بنائیں کہ اس کو کیسے ڈیولپ کیا جائے گا۔
گوادر بندرگاہ کا افتتاح سابق وزیر اعظم نواز شریف نے نومبر 2016 کو کیا تھا۔ یہ منصوبہ اربوں ڈالر مالیت کے پاک چین اقتصادی راہداری کا حصہ ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
اور ہم شروع کرتے ہیں سی پیک اسٹیئرنگ کمیٹی کے رکن کرنل مقبول آفریدی سے۔ آفریدی صاحب، آپ اس وقت گوادر میں موجود ہیں اور آپ سننے والوں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ جو پہلا بین الاقوامی نمائش ہوا ہے اس میں کیا کیا آپ نے دیکھا، اور دیگر یہ جو گوادر فری زون کی بات کی گئی اس کا کیا مقصد ہے؟
تھینک یو ویری مچ۔ آج ایک آنیسٹلی اسپیکنگ گوادر میں ایک جشن سا سماں تھا، تھاؤزنڈس آف پیپل دے ہیڈ کم، جو کراچی سے بھی آئے تھے، پنجاب سے بھی آئے تھے، فرنٹیئر سے بھی آئے تھے اس میں پارٹیسپیشن کے لیے۔ آج چار اگریمنٹ سائن ہوئے ہیں اور دو ایم او یو سائن ہوئے ہیں، ٹوٹل 6 یہ سائن ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو تقریباً اس میں جو ٹوٹل کمپنیز آئی ہیں تقریباً 80 کمپنیز نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، بڑی بڑی کمپنیوں نے، جس میں سے 14 چائنا کی ہیں اور باقی پاکستانی کمپنیز تھی۔ تو آج جو بزنس سینٹر کا انوگریشن ہوا ہے، دوسرا ایکسپو ہال ہے اس کا انوگریشن ہوا ہے، تو پرائم منسٹر صاحب آئے تھے، پورٹ اینڈ شپنگ کے منسٹر تھے، احسن اقبال پلاننگ کمیشن کے منسٹر تھے، چیف منسٹر بلوچستان بھی تھے۔
اس میں جو ہمارے پاس جو رپورٹ آئی ہیں وہ یہ کہ جو مقامی اشیاء ہیں ان کی ایکسپورٹ کے لیے اب راہ ہموار کی جا رہی ہے، مثلاً مچھلیاں ہوں یا کڑھائی کا سامان ہو یا دودھ بنانے کی اشیاء ہے، یہ تمام جو مقامی سطح پر بنائی جاتی ہیں اب ان کو گوادر سے ایکسپورٹ کیا جائے گا، اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔
دیکھیں، ایکسپورٹ کے لیے امپورٹ اور ایکسپورٹ ہی ہوتا ہے، دیٹ از دی ڈیوٹی آف دی پورٹ۔ لیکن ابھی تک جو ایکسپورٹ ہے جس دو چیزوں کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کی تعداد یا اس کی کوانٹٹی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ اس لیول پہ یہ ایکسپورٹ کیا جا سکے. بٹ سرٹنلی اس میں ابھی جیسے چائنا ہے, شاید وہ بھی اپنا ایکسپورٹ یہاں سے کرے گا. سینٹرل ایشیا ہے, اس کے لیے بھی پاکستان کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ سینٹرل ایشیا بھی جوائن کرے, افغانستان جوائن کرے. بلکہ کچھ دن پہلے تو ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جو یہ نیٹو فورسز ہیں اس کے لیے جو سپلائی ہے وہ بھی گوادر فورس سے کی جائے. تو یہ ایک آج ایک پہلا اسٹیپ تھا, بٹ آئی ایم شیور کہ جیسے ایک قدم آگے چلتے چلتے انشاءاللہ یہ پورٹ آپریشنل ہو جائے گا اور اس کے اوپر پھر مزید ٹرانسشپمنٹ بھی شروع ہو جائے گی اور یہ ٹرانزٹ ٹریڈ بھی شروع ہو جائے گا.
آپ کی علم میں ہے کہ بھارت کی طرف سے کچھ اعتراضات آئے ہیں گوادر پورٹ پر, اور ہمیں اس وقت نئی دہلی سے سینئر صحافی قمر آغا نے جوائن کیا ہے, ان سے ہم اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آغا صاحب, آج جو باتیں ہوئی ہیں, چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ وہ پاک چین راہداری منصوبے کے حوالے سے بھارت سے بات کرنے کے لیے تیار ہے. غالباً کوئی اعتراض کیا تھا ایک بھارتی شہری نے, اور جس کا جواب انہوں نے اس طرح سے دیا کہ اب یہ سی پیک کا جو معاملہ ہے وہ دو ملکوں کے بیچ کا معاملہ ہے. اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
کئی چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سی پیک جو ہے یہ جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ کا ایک حصہ ہے جو گلگت بلتستان اور ہنزا وہ سب سے پار کرتا ہوا جا رہا ہے, اکوپائیڈ ٹیریٹری سے گزر رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا چائنا سے کوئی بارڈر ملتا نہیں ہے, یہ تو اکوپائیڈ ٹیریٹریز کے ذریعے انہیں اپنا بارڈر بنایا ہے وہاں پہ. تو یہ ایک انلیگل ایکٹ ہے جس کو بھارت آسانی سے نہیں مانے گا, اس لیے کہ یہ سوورنٹی کا مسئلہ ہے. لیکن بھارت کوئی جنگ بھی نہیں کرنے جا رہا ہے, نہ کبھی چائنا سے کہا نہ پاکستان سے کہا. بھارت اس کو جوائن کر کے کوئی لیجیٹیمیسی امیجیٹ نہیں دے گا. ہاں, ہم لوگ کا جوائن بات چیت پہ رہتا ہے, ہو سکتا ہے چائنا سے بات چیت ہو اس مسئلے پہ, لیکن جوائن کرنا مشکل. دوسری بات یہ کہ ہم کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا ہے سی پیک میں, ہمیں کوئی پاکستان اجازت تو دے گا نہیں کہ ہم اس کو ہمارا اپنے پاکستان کے جو رستے ہیں وہ کھول دے گا, ہمارا سامان ایران تک جانے دے گا, کنیکٹیویٹی ہماری افغانستان سے بنانے دے گا. تو ہم کو تو کوئی ویسے بھی کوئی اس سے وہ. تیسری چیز یہ ہے کہ خود وہاں کے گلگت بلتستان اور تمام اسے اور دوسری طرف بلوچستان کے لوگ اس کا اپوزیشن کر رہے ہیں, اس کے خلاف بول رہے ہیں, ان کا انوالومنٹ بھی نہیں ہے. آج کی ایگزیبیشن میں بھی کوئی لوکل نہیں ہے, وہاں پہ کوئی انڈسٹری نہیں ہے,
اس کا
کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوا ہے. ان کا جو کچھ بھی لوگ تھے, باہر کی کمپنیز آئی ہیں, بلوچستان کی بلوچ کمپنیاں مجھے دکھی نہیں جو نام آئے ہیں اس میں. اور پھر اس کے علاوہ بلوچستان پاس ہے کیا مچھلی اور کیا کہتے ہیں سلائی کے کتائی کے کچھ کام اور دودھ اس کا ایکسپورٹ. وہاں پہ تھوڑا فیکٹری آئے نہ وہاں پہ کچھ ڈیولپمنٹ نہیں ہونے دیا ہے. ریپریشن اتنا کیا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں, لوگ وہاں کے خلاف ہیں. اسی طرح یہ جو ناردرن ٹیریٹریز جس کو پاکستان کہتا ہے, گلگت بلتستان, وہاں پہ بھی لوگوں کا انوالومنٹ نہیں ہے, اس کے خلاف ہیں. وہ لوگ بھی خلاف ہیں, ادھر بھی خلاف نظر آتے ہیں.
آغا صاحب, ہم کرنل مقبول آفریدی کو جواب کا موقع دینا چاہتے ہیں. کرنل آفریدی, ایک تو یہ کہ بھارت کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب اس کو امریکہ, جاپان, ویتنام کے جیسے ملکوں کے ساتھ مل کر اس راہداری منصوبے کی مخالفت کرنی چاہیے. پہلے تو اس کا جواب دیجئے کہ بھارت کا اس میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے اگر یہ منصوبہ باقاعدہ ہو جائے. جی
دیکھیں, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ یہ جو آغا صاحب جو بات کر رہے ہیں, اٹ از این اکنامک پروجیکٹ, اکنامک ایرا ہے. بھارت کے لوگ بھوکے مر رہے ہیں, ہماری طرف بھی غربت ہے, اور ہم ایک اکنامک پروجیکٹ جو کہ اس پراسپریٹی لائے کا اس علاقے میں, اس ریجن میں, بلکہ ورلڈ کے لیے ایک اچھا یہ پروجیکٹ ہے, اور اس پہ ایسے اعتراضات اٹھا رہا ہے کہ ایم ایسٹونش. میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 66 پاکستانی کمپنیز نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے, اور اس کے علاوہ بلوچستان کے لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. یہاں پہ جو گوادر ہے یہ بلوچوں کا, اور اسی کے درمیان یہ سارا فنکشن ہوا ہے, اور وہ ایسے پکچر پینٹنگ کر رہے ہیں باہر سے بیٹھ کے, جیسے وہ سب وہ خود دیکھ رہے ہیں, مطلب مطلب اس میں تو بھارت کو ایک میچیور اسٹیپ لینا چاہیے. اٹ از اے ویری گڈ پروجیکٹ, اٹ از این اکنامک پروجیکٹ,
जिसमें भारत भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। अभी जैसे आप सब कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान तो हमें एक्सेस भी नहीं देगा, देखें देयर इज ऑलवेज अ वे फॉरवर्ड। मैं तो दोनों मुल्कों के दानिशवरों से और जो एल्म ऑफ अफेयर्स में लोग बैठे हुए हैं रिक्वेस्ट करूंगा कि देखें इसको बड़ा तदब्बर से इस सिपैक को या इकोनॉमिक प्रोजेक्ट को लेकर चलें और ताकि दोनों के दोनों मुल्कों को फायदा हो। देखें वे फॉरवर्ड होना चाहिए, ठीक है हमारे कश्मीर पे इंडिया के साथ कुछ चीजें पे अनबन है, लेकिन इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है जिसमें भारत को यकीन करें कि बड़ा फायदा होगा। और मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि भारत के पास कुदरती वसायल नहीं है, उनके लोग बेचारे भूखे मरेंगे, बेहतर है कि एक स्टेप फॉरवर्ड लें, हो सकता है पाकिस्तान दो स्टेप ले, फिर हो सकता है इंडिया चार स्टेप ले, पाकिस्तान तीन स्टेप ले। तो इस तरह एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट को वायबल बनाना चाहिए, ये पूरे रीजन के लिए है और इसमें मुझे तो सब चीजें पॉजिटिव नजर आ रही है।
जी जी, आप दोनों हजरात हमारे साथ रहें क्योंकि हम कुछ मौका देना चाहते हैं अपने कॉलर्स को। नौशेरा से मोहम्मद फारूक कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जनाब, बात कीजिए।
अस्सलामुअलैकुम जी।
वालेकुम सलाम।
ये जो भारत में जो आगा साहब बैठे हुए हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर ये जो इलाका जिसकी इंडिकेट कर रहे हैं कि हुंजा और गिलगित और बल्तिस्तान ये ऑक्युपाइड एरियाज है, तो इसमें तो पाकिस्तान के अगेंस्ट कभी एजुकेशन नहीं हुई, वहां पर श्रीनगर में होती है, छपरिया में होती है और जगह पर होती है, तो वहां पर लोग क्यों इंडिया के अगेंस्ट है? और तो ये चाहिए कि यहाँ के लोग पाकिस्तान के अगेंस्ट होते हैं, तो पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं है। दूसरी बात ये है कि भारत किस मुंह से अब बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी क्रिएट करने वाला तो भारत खुद है। ये जो आज वहाँ इनका जो टेररिस्ट पकड़ा गया है,
ठीक है आपकी बात हमने सुन ली, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपका जाहिर है नुक्ता नज़र जो है वो पाकिस्तानी है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। और इनामुल्ला लकी मरवत से कुछ कहना चाह रहे
मैडम? कर्नल साहब से मेरी मुबाना गुजारिश है कि वो लकी मरवत के आवाम को आज सच सच बताए किसी पेक का जो मगरबी रूट था जो लकी मरवत।
चलिए आप ये सवाल कर चुके हैं, आप ये सवाल कर चुके हैं,
पंजाब की तरफ मुंह कर दिया गया क्या इसमें?
बहुत शुक्रिया। और गुलाब खान ने कॉल किया है अटक से।
जी मैडम अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
अब ये है कि देखें ये सी पैक जो है ये सजावटी भी है और मौसलाती भी है, तो इसको जो रोकने का तरीका कार है ये दुनिया के लिए कौन तो इसमें अच्छा ही है एक बात। दूसरा चाइना से तो अभी भी अगर हजारों नहीं तो सैकड़ों के तरफ से ट्रक आते हैं और सामान सारा पाकिस्तान में आता है, तो उसको क्यों नहीं इंडिया रोक लेता?
अच्छा शुक्रिया आपकी कॉल करने का। और नौशेरा से हमें कॉल किया है इफ्तिखार ने।
अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम।
अस्सलाम वालेकुम। इफ्तिखार नौशेरा से बोल रहा हूँ जी।
जी जी।
अच्छा ये भारत के साथ तो हमारा जूनागढ़ भी है, बाकी कुछ इलाका भी है, अभी तक हमने वो भी लेना है, कश्मीर को तो छोड़ो, किसके अलावा भी काफी हमारा एक सैन के पास है।
अच्छा आपकी कॉल करने का शुक्रिया। और
ठीक है जी,
अमीन ने कॉल किया है। जी जनाब अमीन,
कहाँ से? वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
अर्ज ये है कि भारत से जो आपके साथ तजिया नगार बोल रहा है उसे बताएं कि जो ऑक्युपाइड कश्मीर इंडिया में है जहाँ पर आपने डैम बनाए हैं तमाम, वो भी टेरिटरी एरिया है या नहीं, ये सवाल जवाब चाहिए।
और गिलगित से हमें कॉल किया है सफदर अली ने।
मेरा एक सवाल है।
जी जी।
ये सी पैक जो मनसूबा है ये गिलगित बल्तिस्तान को कब्जा करने का कोई वो मनसूबा है या पाकिस्तान में तिजारत को बढ़ाने के लिए कोई मनसूबा है?
अच्छा थैंक यू। अच्छा हम इस सेगमेंट को वाइंड अप भी कर रहे हैं, अगर कोई और कॉलर इस वक्त नहीं है तो हम चलते हैं कर्नल मकबूल आफरीदी की तरफ। कर्नल आफरीदी, सबसे पहले तो ये बताएं, लोगों के जहन में बहुत सारे सवालात हैं, ये ख़ासतौर पर ये जो कराकोरम हाईवे है इसका एक हिस्सा गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से गुजरना है, क्या अब तामीर का सिलसिला शुरू हुआ है?
तामीर का इसमें तो लास्ट 4-5 decades से तजारत हो रही है चाइना से हमारी,
नहीं
इसके ऊपर तो अमेरिका ने हमें तबेला डैम बना कर दिया था, तो उस वक्त तो किसी ने इतराज नहीं किया, जब अमेरिका में वो सपोर्ट कर रहा था। अब जब एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट आ गया है तो उसमें क्योंकि इंडिया को उस मुस्तफीद नहीं होना चाहता है, इसलिए उसमें वो मतलब के वो सब नेगेटिव चीजें उसके खिलाफ बोली जा रही हैं। देखिए इसको पहले तो अगर गिलगित बल्तिस्तान में से गुजर रहा है, लेट मी टेल यू, ये तो पुराना एक रास्ता था, इसको डेवलप किया गया है और बहुत अच्छा कर दिया गया है, खासकर गिलगित से लेकर खुंजाब तक से बहुत अच्छा कर दिया है और अभी इसको और भी एक्सपेंड कर रहे हैं। यहाँ से ट्रेन भी गुजरेगी क्योंकि ट्रेन के बगैर तो कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए देखें इसको एक और मतलब है कि दोनों मुल्कों के मुफादात को मद्देनजर रखकर इंडिया को और पाकिस्तान को बैठना चाहिए ताकि इसमें एक इक्तिसादी एक प्रोजेक्ट है, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है, इसमें आए दोनों बैठें और फायदा इसका उठाएं, बजाय इसके कि हम इसमें नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढें कि जी आपने ये किया था, हमने ये किया था, आपका ये हिस्सा नहीं है हमारा। ये तो पुरानी बातें हो चुकी हैं, 50-60-70 साल से हम ये कर रहे हैं, क्या अचीव कर लिया पाकिस्तान ने या इंडिया ने, कुछ भी नहीं अचीव किया है। तो अभी इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स में आए और डेवलप करें अपने इलाकों को।
हम इस सेगमेंट को यहाँ ख़त्म करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ थे पाक चीन राहदारी मंसूबे के स्टीयरिंग कमेटी के रुकन कर्नल मकबूल आफरीदी, जबकि सीनियर सहाफ़ी और सियासी तज्ज़ियाकार कमर आगा हमारे साथ लाइन पर थे नई दिल्ली से। बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज़। इसके बाद एक ब्रेक लेते हैं।
हरदम रवा है जिंदगी, वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से हर जुमेरात को नशर होने वाला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ते हुए कामयाब पाकिस्तानी अमरीकियों और मुख्तलिफ प्रोग्रामों के तहत अमरीका का दौरा करने वाले मुमताज पाकिस्तानियों से। ये प्रोग्राम नश्र होता है पाकिस्तान में हमारे सुनने वालों के लिए हर जुमेरात को रात 9 से 9:30 बजे तक रेडियो पर मीडियम वेव 972 पर और इंटरनेट पर हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। पेशकश यास्मीन जमील।
जी हम अनकरीब अपने अगले सेगमेंट की तरफ जाएंगे और लेकिन उससे पहले क्योंकि दो लोग होल्ड पे हैं तो उनको हम मौका देना चाहते हैं जब तक हमारे दूसरे मेहमान भी आ जाएं। कश्मीर से मारूफ शाहिद कुछ कहना चाह रहे हैं।
हाँ जी मोहतरमा, मेरे आपको ये तजवीज़ है कि आप यानी कश्मीर पर प्रोग्राम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं कभी आपने ऐसा प्रोग्राम नहीं किया कि जो ज़्यादातर उससे कश्मीरी मुतासर होते हैं नहीं और मुतासर हैं नहीं, उनके नुमाइंदे वो लोगों से बड़ा रास यानी उनके हाल को भी जाना जाए कि वो जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं नहीं।
अच्छा,
तो प्लीज यानी अगर इस पर प्रोग्राम करें तो
शुक्रिया आपके कॉल करने का। मोहम्मद यूनुस ने कॉल किया है एबटाबाद से।
अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल्लाह शर्फ कर रहा हूँ जी। गुजारिश मेरी है बहन आपसे, या सिर्फ
बताइए
आप, एक तो जब बात पूरी नहीं होती कहते हैं आपके कॉल करने का शुक्रिया, चलो ठीक है जी। दूसरा, जनूबी एशिया में सिर्फ एक वॉइस ऑफ अमेरिका को पाकिस्तान मिला हुआ है, इंडिया में जो इतनी वायलेशन होती है उसका आप कुछ नहीं करते हैं, कभी कोई नहीं तबसरा हुआ है
इंडिया में जो वायलेशन होते हैं उस पर हम
फरमा के इंडिया में जो वायलेशन हो रही है, जो कश्मीरी मर रहे हैं उनको किसी को भी चेज कर उस... आपकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया।
जी जी जी, उस पर हम बहुत ज्यादा बात करते हैं और अक्सर हम लोगों को लेते हैं श्रीनगर से, मुजफ्फराबाद से, लेकिन हम सिर्फ एक नुक्ता नज़र नहीं देना चाहते, लिहाजा हम भारत से भी लोगों को लेते हैं। हम अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ आते हैं और सेगमेंट ये है कि FIA ने मुतादिद अफराद के ख़िलाफ़ केसेस फ़ाइल किए हैं। बताया जा रहा है कि ये ग्रुप जो कि ये ज़ैनब के कत्ल के बाद का वाक़या हुआ, उसके बाद FIA हरकत में आ गई और अब वो गिरफ्तारियां कर रही हैं ऐसे लोगों के जो कि छोटी बच्चियों की तस्वीरें बनाकर उसको इंटरनेट पर डालते हैं और उससे मुनाफा कमाते हैं। हमें इस सिलसिले में ज्वाइन किया है जावेद चौधरी ने, ये FIA को कवर करते हैं एक निजी टेलीविज़न के लिए, और उनके साथ हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून के डिजिटल एडिटर हसन खान। आप हजरात से अभी बात करती हूँ, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट सुनते हैं इस सिलसिले में, पेश कर रहे हैं मोहम्मद जलील अख्तर।
पाकिस्तान के वफाकी तहकीकती इदारे FIA का कहना है कि मुल्क में बच्चों की गैर अखलाकी वीडियोज़ बनाकर इंटरनेट पर लोड करने के ज्यादातर वाकयात सूबे पंजाब के वस्ती अजला में रूनुमा हो रहे हैं। ایف آئی اے کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ بچوں سے متعلق قابل اعتراض مواد کی انٹرنیٹ کے ذریعے ابلاغ کرنے کے الزام میں متعدد افراد کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ ایف آئی اے کے عہدیدار عمران حیدر نے پیر کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ان واقعات میں ملوث افراد ایک خاص قسم کے سافٹ ویئر کی مدد سے بچوں سے متعلق قابل اعتراض مواد کو انٹرنیٹ پر لوڈ کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان افراد سے متعلق کارروائی بین الاقوامی پولیس کی تنظیم انٹرپول اور مختلف ممالک کی پولیس کی طرف سے فراہم کردہ معلومات کی بنا پر کی گئی ہے۔
ایکچولی یہ لوگ جو ہے نا یہ انٹرنیٹ پہ ڈفرنٹ سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ سافٹ ویئر ان کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ انونیمیٹی جو ہے نا وہ مینٹین کرتے ہیں۔ سو جو بھی یوزر ہوتا ہے وہ انونیمس ہوتا ہے۔ جب تک کوئی کمپلینٹ نہیں ملتی، مطلب جو ہماری جو ڈفرنٹ ملک ہیں ان کے پاس کوئی وکٹم آتا ہے ان کی ایجنسیز کے پاس اور وہ رپورٹ کرتا ہے اس ایجنسی کو، تو وہ ایجنسی پھر ہمیں بتاتی ہے کہ جی یہ وکٹم آیا ہے ہمارے پاس، اس نے ہمیں یہ چیزیں جو ہیں یہ رپورٹ کی ہیں اور یہ اس کا آئی پیز ہیں، آپ جاتے ٹریس کریں اور اس پہ فردر انویسٹیگیشن کریں۔
عمران حیدر نے کہا کہ ایسی اطلاعات ملنے کے بعد ایف آئی اے نے اب تک لگ بھگ 9 مقدمات درج کر کے متعدد افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایف آئی اے کی طرف سے یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب قصور شہر میں 7 سالہ زینب سمیت متعدد کم عمر لڑکیوں کو زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کرنے کے واقعات کی ملک میں ہر سطح پر مذمت کی جا رہی ہے۔ زینب کے واقعے میں ملوث ملزم کو اگرچہ گرفتار کر لیا گیا ہے، تاہم ملک میں بچوں سے جنسی زیادتی کی رپورٹ ہونے والے واقعات میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بچوں کے حقوق کے لیے سرگرم کارکن اور سماجی اور سیاسی حلقوں کی طرف سے ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے قوانین کے مؤثر نفاذ کے مطالبات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ پارلیمان کے ایوان زیریں قومی اسمبلی کی انسانی حقوق سے متعلق کمیٹی کے رکن صاحبزادہ یعقوب نے کہا کہ یہ کمیٹی بچوں کے خلاف ہونے والی جنسی تشدد کے واقعات کی روک تھام کے لیے ایک قانون کا ایسا مسودہ وضع کرنے کے لیے کام کر رہی ہے تاکہ ایسے واقعات کے مرتکب افراد کے لیے فوری اور سخت سزاؤں کو یقینی بنایا جا سکے۔ دوسری طرف پاکستان کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے مردان میں کامسن بچی آسما کو جنسی تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کرنے کے واقعے کا آج خود نوٹس لیتے ہوئے صوبہ خیبر پختونخوا کی پولیس کے سربراہ اور ایڈوکیٹ جنرل کو منگل کو عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت کی ہے۔ آسما کو 13 جنوری کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا گیا تھا، لیکن تاحال اس واقعے میں ملوث افراد کو گرفتار نہیں کیا جا سکا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور ہم جاوید چودھری سے ابتدا کرتے ہیں جو کہ ایف آئی اے کو کور کرتے ہیں۔ جاوید چودھری، آپ بتائیے، آپ نے کیا دیکھا کہ زینب کیس کے بعد کیا ایف آئی اے اب حرکت میں آ گئی ہے؟ کیونکہ جو ہمارے پاس اطلاعات آئی ہیں وہ یہ کہ وہ بہت زیادہ گرفتاریاں کر رہی ہیں ایسے مشتبہ افراد کی جن پر شک ہے کہ وہ بچیوں کو ہراساں کر کے ان کی ویڈیو فلمز بناتے ہیں۔ جی
جی بالکل، پاکستان میں جو ایف آئی اے اس ٹائم حرکت میں آئی اور اس کی کارکردگی کا جو ہے وہ بظاہر جو وہ پکڑ دکڑ کر گرفتاریاں جو کی ہیں اس وقت سامنے آئی ہیں جب باقاعدہ طور پہ انٹرپول کی جانب سے انہیں مواد فراہم کیا گیا، ان کے ڈیٹیلس کی تھی جس کے بنا پر انہیں گرفتار کیا گیا۔ تاہم سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایف آئی اے جس کے پاس اپنے وسائل ہیں اور اس طرح کی تمام چیزیں جو ہے وہ ٹریس کرنے کی، اس کے علاوہ اس کے انویسٹیگیشن کرنے کے، اس کے بعد تمام اکوپمنٹس موجود ہیں، جتنے بھی وسائل ہیں وہ موجود، اس کے باوجود ایف آئی اے کی جانب سے اس طرح کا کوئی کیس بھی اس سے پہلے جو ہے وہ رجسٹرڈ کیے جانا یا گرفتاری کی کوئی واضح مثال اس سے پہلے پاکستان میں نظر نہیں آتی۔ اس سے اس کی وجہ سے صرف یہ بتائی جاتی ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے دیے گئے ایکشن پر جو کاروائی ہے اس کو نوٹس ہے، اس پر کیے گئے احکامات پہ، دیے گئے احکامات پر کاروائی کا تو یہ کام کے میں زیادہ شدت آ رہی ہے، جبکہ بنیادی طور پہ یہ گرفتاریاں صرف اور صرف انٹرپول کی جانب سے کی گئی فراہم کردہ تفصیلات اور شکایت ہوئی ہیں۔ تاہم اس زمن میں جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ تو ایکسپریس کے ہمارے جو دوست ہیں وہی بتا سکیں گے۔ میں یہاں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی معاشرہ بنیادی طور پر قدامت پسند معاشرہ ہے اور یہاں اس طرح کی کیسز، اس طرح کی جو چیزیں ہیں اور جو بچوں سے جو ہے وہ جاتی اور دوسری بدفیری کی جو کیسز ہیں وہ بہت پرانی ہسٹری ہے یہاں پر، لیکن چونکہ معاشرے میں اس طرح کا کوئی بھی چیز جو ہے کسی بچے کی جانب سے یا جس کے جو وکٹم ہو اس کی جانب سے اپنے والدین کو بتایا جانا یا اپنے جو دیگر رشتے داروں یا کلوز جو ان کے بھائی بہنوں کو ان کو اطلاع دیے جانے کے حوالے سے جو شرمندگی محسوس کی جاتی ہے، اس کو بلکہ میں یوں کہوں گا شرمندگی کے علاوہ خوف محسوس کیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو ہی ڈانٹ پڑے کہ جی کہ آپ جو کچھ
کہہ رہے ہیں جس کو آپ جو مورد الزام قرار دے رہے ہیں وہ جو ہے نا اس طرح کی بات نہ کریں. اس حوالے سے اس طرح کے کیسز پہلے اس تواتر کے ساتھ اس طرح رپورٹ نہیں ہوئے, اور رپورٹ بھی اگر ہوا ہے تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ جی کہ جو 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 ہمارا معاشرہ ہے معاشرے میں اپنی بدنامی کے ڈر سے یا اپنی بچی کے حوالے سے بدنامی کے ڈر سے یا بچے کی بدنامی کے حوالے سے بھی کوئی پیرنٹ جو ہے وہ اس کو رپورٹ کرنے کو تیار نہیں, جس کی بنا پر ابھی تک یہ قابل گرفت اس طرح سے نہیں رہا.
جاوید چودھری یہ بتائیے, یہ بتائیے کہ اس وقت جو ہے یہ کیسز کو انٹرنیٹ پہ ڈالا جا رہا ہے, اب ہمیں علم ہے کہ انٹرنیٹ پہ ڈالنے کے لیے کچھ مہارت کی ضرورت ہے, ہاں, اور لیکن ہم یہ سن رہے ہیں کہ پنجاب کے دیہات میں یہ کام ہو رہا ہے, اس یہ کیسے ہوا کہ وہاں سے یہ اس کام کا افتتاح ہوا؟
جو اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ عرصہ قبل بھی اسی ایریا میں اس سے پہلے بھی جو ہے ایک کیس رپورٹ ہوا تھا جس میں ایک پرانی حویلی میں اس طرح کے واقعات جو ہے تواتر سے پیش آئے تھے, اور وہاں انہوں نے گرفتار جو ملزمان تھے انہوں نے یہ چیز کی اعتراف بھی کیا تھا کہ وہ اس کے اس حوالے سے جو ہے نا مسلسل کافی عرصے سے مصروف ہے نا. ہم یہ جو معاملہ ہے انٹرنیٹ پہ ڈالنے کا اور جو پون مووی جس کو ہم کہتے ہیں اس بچوں کے حوالے سے وہ ڈالنے کا واقعہ جو ہے وہ پہلی طرح شدت سے اس طرح سامنے آیا ہے, تو ہم یہ ہمارے جو سورسز ہیں وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک واقعہ یہ جو اب گناونا کا جو دھندا ہے یہ بہت عرصے سے جاری ہے اور اس طرح کے اس کے تانے بانے بہت دور تک جا کے ملتے ہیں, جس کی بنا پر جو ہمارے میڈیا میں بھی ہے وہ یہ کیا سرائیں کی جا رہی ہیں کہ موجودہ جو کیس ہے زینب والا جو کیس ہے وہ بھی اس بنا سے اس میں جو ہے حالانکہ پوسٹ مارٹم میں کہیں نہ کہیں یہ ضرور لکھا ہوا ہے کہ اس سے جاتی کئی سارے لوگوں نے کی, لیکن اس کے باوجود اس کو صرف ایک بندے تک فوکس رکھا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے یہ بتائی جاتی ہے کہ جو پورن موویز میں اور ڈارک سائٹ کے ویب سائٹ کے لیے جو پورن موویز بنتی ہیں بچوں کی تشدد کرنا اس کے علاوہ ان سے جنسی زیادتی کی اس حوالے اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں بہت سارے شخصیات ملوث ہیں جن کو بچائے جانے کے ڈر سے یہ سامنے جو نام نہیں لائے جا رہے, جبکہ یہ جو کاروبار ہے پورن موویز کا یہ اس کا سلسلہ کافی عرصے سے پاکستان کے خصوصاً ان ایریاز میں جس ایریا سے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں یہاں بہت زیادہ ہے, تب اس کے حوالے سے ایف آئی آج تک اس طریقے سے اس کے گرفت نہیں کی, اس طریقے سے جو ہے چیز نہیں سامنے آئی, جس کی بنیادی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ایف آئی اے جو ہے وہ بنیادی طور پر مالیاتی اسکینڈلز اور دیگر پولیٹیکل جو وکٹمائزیشن ہے اس میں.
جاوید چودھری ہمارے پاس صرف ایک منٹ ہے, لیکن آپ بتائیے, آپ نے ذکر کیا بہت سارے افراد ایسے ہوں گے جو اس میں اس دھندے میں ملوث ہوں گے, شاہد مسعود نے جو باتیں کی ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, لیکن ان کا یہی کہنا ہے کہ عمران علی جنہوں نے یہ قتل کیا تھا زینب کا, ان کے پاس کئی اس طرح کے بینک اکاؤنٹس تھے اور غیر ملکی بینک اکاؤنٹس تھے, ان کی باتوں میں کوئی صداقت نظر آیا آپ کو؟
دیکھیں میں اس پہ تو تبصرہ میں اس لیے بھی نہیں کر پاؤں گا کہ چونکہ سپریم کورٹ میں معاملہ زیر سماعت ہے, تاہم اس سے ملتی جو سلسلہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ جب پوسٹ مارٹم رپورٹ جب یہ کہہ چکی ہے اور پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ ڈیفائن کیا جا چکا ہے کہ زینب سے زیادتی کرنے والوں میں ایک سے زائد افراد شامل ہیں, تو اس بنیاد پر یہ بآسانی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ایک سے زائد افراد شامل ہیں تو کیا ایک بندے پہ صرف بات رکھے, ایک مجرم کو ساری جو ہے نقطہ فوکس کر کے کیا باقیوں کو بچائے جانے کی کوشش نہیں کی جا رہی, تاہم اس کے ساتھ ساتھ ایف آئی اے کا رول جو ہے وہ بھی ڈیٹرمائن کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ایف آئی اے سے پہلے کیوں اس طرح کے ایکشن میں نہیں آئی, ثابت ہے کہ ان کو کسی جانب سے جب تک کمپلین نہیں ہوگی انٹرپول نے جب تک اس کو مواد فراہم نہیں کیا تو اس حد تک محدود کیوں رہی, جبکہ ایف آئی اے کا جو سائبر کرائم سرکل اور اس سے ریلیٹڈ جتنی ان کے پاس وسائل اور ڈاکومنٹس موجود ہیں اس سے بآسانی طور پہ آپ کو اگر یاد ہوگا تو پچھلے کچھ عرصہ قبل جو ہے مختلف سائٹس بند کی گئی تھیں
اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں,
ویب سائٹ اگر وہ بند کی جا سکتی ہے اس طرح کی چیزیں بھی ٹریس کی جا سکتی ہیں ان کی جانب سے.
جی, اور امید کرتے ہیں کہ ایف آئی اے کا جو کردار ہے وہ بھی لایا جائے گا جی آئی ٹی میں. بہت شکریہ, ہمارے ساتھ تھے سینئر صحافی جو ایف آئی اے کو کور کرتے ہیں جاوید چودھری, آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے سکپ سسک, پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی